शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوات جہاد بن نفس کے حوالے سے کئی باتیں الحمدللہ ہم نے سمجھی، اور آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس حدیث کو ہم اپنے مطلب اختتام تک پہنچائیں اس ڈسکشن کو۔ اس میں بیسیکلی آپ لوگ مطلب ایک چیز ہے کہ جس کو بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یقیناً سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ 100% پریکٹیکل ہیں، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کریں، اپنی زندگی میں اپلائی نہ کریں، تو پھر یہ سب مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم تھیوریٹیکلی سمجھ کے اور خوش ہو کر اپنے گھر چلے جائیں کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم نے ایک نالج گین کر لی ہے، ہم نے ایک علم حاصل کر لیا۔ اور تقریباً تمام جتنے بھی قرآن کے موضوعات ہیں، یعنی وحی کے جتنے بھی موضوعات ہیں، سب کے سب 100% عملی ہیں، پریکٹیکل ہیں۔ تو جہاد نفس کے حوالے سے بھی اگر میں ایک دو جملوں میں چیزوں کو سمرائز کر دوں، یعنی بیسیکلی جہاد نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس قابل بنائے کہ اپنے انسان کے اپنے نفس میں خدائی طاقتیں شیطانی اثرات پر غالب ہو جائیں۔ شیطانی اثرات انسان چاہے یا نہ چاہے اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی اس زندگی میں رہنے والا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا یہ نہیں بات کر سکتا کہ میں نہیں چاہتا کہ شیطان سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، یہ کوئی شیطانی اثر میرے اندر انٹر نہ ہو، یہ بات پاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ انفیکٹ خدا نے ہم کو رکھا ہی ایک ایسے ڈومین میں اور ایک ایسی ورلڈ میں ہے کہ جو شیطانی اثرات کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شیطان کے لیے جو سب سے پہلی شیطان کی طرف کھینچ کے لے جانے والی چیز ہے وہ خود ہمارا جسم ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، یا پھر اس کے بعد یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے تقاضے ہیں۔ اور یہاں پر شیطان سے مراد آپ فقط ابلیس نہ لیں، بلکہ جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کے رستے سے ہٹاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ جنرلائز فارم میں لیں تو بات زیادہ سمجھ میں آتی۔ ورنہ جب بھی ہم لفظ شیطان کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی ہے، کوئی جن جناتی طاقت ہے جو پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کے رستے سے ہٹا دیتی ہے وہ شیطانات ہے، جو صحیح وے سے ڈیویٹ کر دیتی ہے وہ شیطانی اثر، اس کو یوں سمجھیں۔ تو اس میں یعنی کہ ہر انسان چاہے یا نہ چاہے اس کے اندر یہ جنگ موجود ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کو ہمارے علماء نے کافی شدت کے ساتھ زور دے کر بیان کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں چوائس نہیں ہیں۔ یعنی کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میں نہیں چاہتا جہاد بن نفس میں مبتلا ہونا، یہ چوائس نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایک دن میں یوم حساب میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاؤں گا، یہ چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ جب ایک طرف لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جبر ہے، جبر سے مراد ہے کہ مطلب لا محالہ اس رستے پہ چلنا ہے، اور دوسری طرف ان کے انر سیلف اس کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو الٹیمیٹلی وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ پھر وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ پورے نظام وحی کا انکار کر دیتے ہیں، ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یہ بیکار بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا یعنی کہ یہ بہرحال ایک بہت خطرناک بارڈر لائن ہے کہ جس جہاں پر خدا ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہرحال ہم اس سے اندر کی طرف ہیں، لیکن آپ کبھی بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس بارڈر سے لگے لگے چل رہے ہوتے ہیں۔ और बेसिकली यानी कि अगर थोड़ी सी भी सख्ती आ जाए ज़िंदगी में और थोड़े से भी मसाइल आ जाएं तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो खुदा से अपने ताल्लुकात को बाकी रख सकें। ठीक है ना, ये एक चीज़ है कि इसमें कई चीज़ें इंशाल्लाह मैं कंक्लूड करते हुए आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगा जिहाद नफ्स के हवाले से, कि जो बहुत अहमियत वाले नुकात हैं कि जिनको प्रैक्टिकली हमें मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली यानी कि जिहाद नफ्स का मतलब यही है कि हमें अपने नफ्स के अंदर खुदा को हाकिम बनाना है ताकि जितनी भी शैतानी असरात और वसाविस हैं उन सब का कलाकुमा हो सके। और जैसा कि आगा खुमैनी ने बार बार एक बात कही है कि इंसान की ममलिकत कल्ब का असल मालिक खुदा है, तो इस ममलिकत को उसके राइटफुल ओनर के हवाले किया जा सके। ठीक है, ये जिहाद नफ्स है कि इंसान का नफ्स यानी समझ लीजिए कि हमारा नफ्स ये ममलिकत खाली है, एक तरफ से शैतानी लश्कर उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से रहमानी लश्कर उसमें आना चाह रहे हैं, हम किसको जगा देते हैं? और ये फाइट ऑनगोइंग है, हर वक्त है, हर लम्हा है, हर लहजा है। इस फाइट में अब ये हमारी चॉइस है कि हम किसको किस पर गलबा दिलाते हैं। ठीक है, जिहाद नफ्स का मतलब ये है बुनियादी तौर से। और उसमें हमने जिन चीज़ों के मुफीद होने का जिक्र किया था उनमें तफक्कुर था, आज़म था, तज़क्कुर था, और फिर आखिरी उसमें चैप्टर में आगे बढ़ते हुए वो एक बात और अर्ज़ करते हैं, मवाज़ना। मवाज़ना का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो दो चीज़ें हैं, मतलब एक रहमानी असरात या रहमानी मलेकात और दूसरे शैतानी असरात, इन दोनों को हर वक्त मुआज़ना करके चेक करता रहे कि इनमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मेरे लिए फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि मैं नमाज छोड़ दूँ, या मेरे लिए फ़ायदेमंद ये अमर है कि मैं नमाज को अदा करूँ अगरचे के बाज़ औक़ात उसमें जहमत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बात यानी इस बात को बयान करते हैं मवाजना। मवाजना यानी वजन करते रहना दोनों तरफ, कि जो शैतानी असरात हैं दोनों चीज़ें, यानी कि मिसाल के तौर पर इंसान खुदा ना खास्ता किसी हराम में मुबतला हो जाए और हराम से बच जाए खुदा के कहने की वजह से, दोनों में से कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हुए ना कुछ पॉइंट्स आपको आपके सामने रखूँगा कि जो इंशाल्लाह अगर आप याद रखें तो हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, इसको मवाजने का मतलब है कि इंसान खुद इस बात को देखे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में खुदा की इताअत से ज़्यादा फ़ायदा होता है या खुदा की मासीयत से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये एक बहुत अहम टेस्ट है, यानी कि इस हवाले से बहुत अहम है कि हम लोग तकरीबन अब तक दीन और मजहब को जिस तरीके से हमने अख्तियार किया हुआ है उसमें एक लिहाज से कह लीजिए फिक्शन का रोल काफ़ी ज़्यादा है। फिक्शन से मेरी मुराद ये है कि हमने चीज़ों को एज इट इज़ कबूल कर लिया है बगैर टेस्ट किए हुए, बगैर चेक किए हुए। यानी मिसाल के तौर पर कि हमें ये बात सिखा दी गई कि जी मजलिस जो है वो बहुत अहम काम है, या हमें ये बात बता दी गई कि नमाज नहीं पढ़ने से बहुत गुनाह होता है और अजाब होगा और ये होगा, हमने इस चीज़ को एज इट इज़ कबूल कर लिया है। अब उसके बाद नमाज की हकीकत क्या है, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है, उसका कोई असर मुझ पर कायम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा है नुकसान है क्या है, इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख दिया, इस पर हम गौर ही नहीं करते। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक दिन मैं नमाज ना पढ़ूं या सुबह की नमाज कज़ा कर दूं, इसका मेरे दिन पर कोई असर पड़ता है? या अगर मैं बाकायदगी से नमाज शब और नमाज फजर की अदायगी करूं उसका मेरी ज़िंदगी पे असर पड़ता है कि नहीं, ये हम नहीं गौर करते। इन दो चीज़ों को हम एक दूसरे के बराबर रख के तोलते नहीं हैं। तो कह रहे हैं मवाजना यानी वजन करो इसको, کہ ایک رستے کی طرف تمہیں شیطان بلا رہا ہے، ایک رستے کی طرف نبی بلا رہا ہے، ان دونوں کو باقاعدہ موازنہ کرو کہ کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات ہے یا نہیں، یہ اوور لکنگ ہے یا نہیں ہمارے اس میں، کہ ہم یعنی کہ اب اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اچھا ہم نے ایک نماز ہے وہ یوں ہی پڑھ دی، اس کا اثر ہے، یا ایک نماز ہے جو توجہ سے پڑھی جائے اس کا اثر ہے، بامعرفت نماز کا اثر ہے، جتنی زیادہ نماز کی شرائط کو پورا کیا جائے اس، یعنی ہم اس چیز کو چیک ہی نہیں کرتے اپنی لائف میں۔ تو موازنہ یہ نہیں، اس کے بعد کی بات ہے جو ہم نے چار منزلیں بیان کی تھی نا، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، معاقبہ، موازنہ اس کے بعد ہے کہ اپنی لائف میں اس بات کو دیکھو کہ ٹھیک ہے میں نے شرط تو باندھی تھی کہ میں خدا کی اطاعت کروں گا، لیکن خدا کی اطاعت کا زندگی میں کوئی اثر ہے یا نہیں ہے، فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف وہی پیش کر سکتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے، یعنی جس سے ذرہ برابر بھی جس کے اندر میل اور کھوٹ ہوگا نا وہ کبھی اس قسم کی بات کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جتنے بھی لوگ آج کل کی دنیا میں انٹرٹینمنٹ اور فن اور الا بلا الٹی سیدھی چیزیں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک بھی یہ بات نہیں کرتا کہ اس کام کو کرنے کے بعد جا کے دیکھنا کہ تمہارے اندر اس سے بہتری آئی یا خرابی آئی۔ یہ دین ہے، فقط دین خدا ہے کہ جو اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے، یعنی خدا کا مطالبہ یا پیغمبر کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مجھے زبردستی مان لو، آنکھ بند کر کے مان لو، جس طریقے سے، کیونکہ خدا خود قابل مذمت قرار دے رہا ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کو، معاشرے کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کو، خدا خود یہ دعوت کیسے دے گا جب اندھی تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ کو خدا خود قابل مذمت قرار دے رہا ہے، تو اپنے بارے میں یہ دعوت کیسے دے گا وہ۔ تو دین کی دعوت کیا ہے؟ ہوش مندی والی دعوت ہے، عقل والی دعوت ہے، آنکھیں کھلی رکھ کے رستہ چلنے والی دعوت ہے۔ تو جہاد نفس کے حوالے سے فرماتے ہیں موازنہ۔ دیکھیں جیسے مثال نہیں، بہت سادہ سی بات ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ عمل کی، جب ہم تعریف بیان کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمل وہ چیز نہیں ہے جو میں اپنے ہاتھ پیروں سے کر رہا ہوں، بلکہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر میرا سیلف جو ہے وہ ایک رستے پر چل کے کیا کچھ حاصل کر رہا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل قرآن کریم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر انسان نمازی ہے، نماز گزار ہے، اور اس کی زندگی میں جہاں جہاں فحشاء و منکرات آتے ہیں اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نمازی ہے، نمازی آف ڈگری نمبر ون۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ ذکر خدا۔ اب اگر انسان نمازی ہے اور اپنے دل میں یاد خدا پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے نمازی آف گریڈ ہائر گریڈ، مے بی 8, 9, 10، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو روزہ رکھا، لعلکم تتقون، تقوی والی صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، زکوٰۃ اور مالی عبادات کی، دل مال کی محبت سے خالی ہوا یا نہیں، مالی عبادات اور انفاق کس لیے، تاکہ انسان مال کو اپنا سرمایہ نہ سمجھے، انسان نیکی کو، خلق خدا کی خدمت کو، خدا کی خوشنودی کی خاطر انفاق کو، اسے اپنا سرمایہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ موازنہ ہے کہ یہ ہم، یعنی اوور آل موازنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی لے مین کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی بہتر ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل میں سکون آ رہا ہے، اطمینان آ رہا ہے، زندگی میں سے پریشانی اضطراب کم ہوتی جا رہی ہے، پریشانیاں رخصت ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، انہیں دین کا کم از کم فائدہ ہی ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں بعض اوقات بہت بیسک لیول پہ گفتگو ہوئی ہے کہ سورہ طہٰ کے اندر ہے کہ جہاں سامری کے گوسالہ بچھڑے بنانے والے اس کا واقعہ ہے, تو وہاں پر خدا نے ایک بہت سادہ سا جملہ رکھا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھی نہیں دیکھتے کہ جس کی پرستش کر رہے ہیں یہ ان کی پکار اور دعا کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا, یہ ان کے لیے نفع و نقصان دینے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے, یہ عقیدہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے پیش کر رہا ہے کہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کی بندگی و پرستش کر کے تم کسی جگہ نہیں پہنچو گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو معبود حقیقی ہے اس کی بندگی نفع و نقصان کے ساتھ ہے, اس کی بندگی تمہاری ایلیویشن کے ساتھ ہے. تو یہ چیز ہمیں بالکل, مطلب یوں کہہ لیں, بروٹلی چیک کرنا چاہیے, بالکل اچھے طریقے سے اس کو چیک. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ڈر کے مارے کے جو ہم کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو عذاب میں چلے جاؤ گے, یوں نہیں کرو گے تو ادھر مصیبت آ جائے گی, تو ہم اس چیز کو اسکروٹینائز ہی نہیں کرتے اپنی زندگی میں. اگرچہ کہ فوائد ہیں, اگرچہ کہ ہمیں اس کے فوائد ہیں ان تمام چیزوں کے, دینداری کے, اچھے عمل کے, اچھے کاموں کے, لیکن ہم اس کو بیسیکلی چیک نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان صحیح معنوں میں مضبوط اس وقت ہوگا کہ جب وہ واقعاً اپنی زندگی میں دونوں کو چیک کرے گا, دونوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے گا. ایک پلڑے میں رکھے گا وہ چیزیں کہ جو خدا کی نافرمانی ہے, شیطنت ہے, ایک طرف وہ رکھے گا جو خدا کی اطاعت ہے. کس سے زندگی میں اچھائی آتی ہے, اس بات کو انالائز کریں, نتیجے تک پہنچے. ٹھیک ہے, یعنی اس
تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر جس طریقے سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہو
جی,
ان کو اسی طریقے سے بتانا چاہیے کہ اس چیز کا زندگی کے اندر تمہارے نفس کے اندر چینجز آنی چاہیے یہ چیز کرنے سے, نہ کہ یہ چیز صرف گناہ اور ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے, اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کا ذریعہ.
ہاں, لیکن بچوں کو آپ اس بات کو فلسفیانہ طریقے سے نہیں بتا سکتے. انہیں فلسفیانہ سے میرے مراد ہے کہ جس میں آپ ان کو ایک تھاٹ پروسیس لفظوں کی شکل میں نہیں بیان کر سکتے, لیکن آپ اپنے عمل سے یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس میں سے, یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ایک ہیرو ورشپ ہے, ایک تقلید ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں بھائی امام علی کیا ہیں, کہ امام علی بس بہت ایک بزرگ شخصیت ہیں, بس ان کو ایک ہیرو کے طور پہ مان لو, انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور انہوں نے بدر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے وہ چیزیں کہ جو انسانی حوالے سے ہیں, وہ چیزیں جو صحیح اور غلط کے حوالے سے ہیں, ان کو بھی بتائیں. کیونکہ بیسیکلی دیکھیں ایک بات جو ہے, یعنی کہ یہ میرے اپنے فیلنگز ہیں, آپ لوگ اگر نہ اس کو ایگری کریں تو آپ کی مرضی, آپ کی چوائس ہے. لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ فیل ہوتی ہے کہ میں ایک خطاکار اور گناہگار آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میرے اندر میں اپنے اندر کمزوریاں پاتا ہوں, میں غلطیوں میں پڑتا ہوں, پھسلتا ہوں. مجھے ایک ایسا انسان چاہیے کہ جو میرے دل سے بھی قریب ہو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی جیسے جس کو بڈیز کہتے ہیں نا, اس میں بڈیز کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو ایک شیخ سعدی نے بھی ایک مثال دی ہے کہ ایک مور اور ایک کلنگ جو بالکل دو ڈفرینٹ ٹائپ کے جانور ہیں, میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں حیران رہ گیا کہ یہ بالکل اپوزٹ کیٹیگری کے حیوانات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں. تو قریب گیا تو دیکھا کہ دونوں کی ایک ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو کس لیے, یعنی کہ چور چور کا ساتھی بنتا ہے, سائنٹسٹ سائنٹسٹ کا ساتھی بنتا ہے. مجھے اپنی زندگی کے لیے وہ انسان یا وہ ہستی چاہیے کہ جو اتر کے میری سطح پر آ کے میرا ہاتھ پکڑے. صحیح, یعنی اگر آپ مثال کے طور پر جن کو آپ راہبر اور رہنما بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, ان کو آپ एब्सोल्यूटली परफेक्ट इंसान, ठीक है, उससे हमें वो नहीं है, उस पर बहस नहीं, लेकिन अगर आप खाली उनको उस सतह पे रखते हैं तो वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, एक कनेक्शन कैसे डेवलप होगा? अगर आप वो इंसानी पहलू को उजागर नहीं करेंगे कि जैसे खुदा ने किया ना कि रूह मोहम्मद जितनी भी बुलंद हो, लेकिन रूह मोहम्मद को एक जिस्म में रखा, उस जिस्म को इंसानों के अंदर रखा, उस शख्सियत के ऊपर ये जिम्मेदारी लगाएं कि यतलू अलैहिम आयातेही, मेरी आयतें इन पे तिलावत करो, उस जबान में तिलावत करोगे जो इनको समझ में आए, युज़क्कीहिम, तज़किया कैसे होगा कि अगर शख्सियत मोहम्मद का हाथ लोगों तक नहीं पहुंचेगा? कोई माँ अपने बच्चे को इस तरीके से साफ कर सकती है उसकी गंदगी को कि माँ कहीं हो बच्चा कहीं हो? तो युज़क्कीहिम का मतलब है इनकी गंदगी को साफ करो, इनकी खराबियों को दूर करो, कैसे होगा? तो इस पहलू को हमें हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए, ठीक है। हम अपने तौर से शायद जैसे अभी भी जो बात होती है थोड़ा सा जैसे जनाबे सैयदा के हवाले से भी, ठीक है, आप कुछ भी बयान कर दें, कुछ भी बयान कर दें कि वो अर्श मखलूक अर्शी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन किसी भी मासूम की इस जिंदगी में मौजूदगी का मकसद तरबियत और तज़किया इंसानी है। इस बात से हम इनकार कर सकते हैं? यानी उनकी हैसियत माँ और बाप की सी है फॉर द ह्यूमैनिटी, कि वो इंसानों को उनकी गलतियों के साथ, उनकी गंदगियों के साथ, उनकी खताओं के साथ अपनी आगोश में लेते हैं और क्लीन अप करते हैं। आप बीच में ये बैरियर लगा देंगे, इस तरीके की फजीलतों का कनेक्शन ही नहीं बनेगा। यानी कि कुरान जिस तरीके से बयान कर रहा है, कुरान तो इस तरीके से नहीं बयान कर रहा, मासूम किसी मासूम को ऐसे बयान नहीं कर रहा। आप पढ़िए, 24 पैगंबरों का जिक्र है और बगैर नाम लिए रसूल और आले रसूल का जिक्र है, कहां पर इस किस्म की बातें? अभी जैसे मैंने छोटी सी तकरीर की थी जनाब सैयदा के ही हवाले से, तो मैंने सूरह दहर की आयत पढ़ी थी जो बहुत मशहूर है, तो उसमें भी अगर आप गौर करें तो क्या चीज़ है, यानी खुदा उनके अमल को इस तरीके से नहीं बयान कर रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि एलिवेटेड इन द स्काइज, बल्कि खुदा उनके अमल को इस तरीके से बयान कर रहा है कि हर शख्स के लिए काबिल पैरवी है, है या नहीं? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, یہ ہم سب کے لیے قابل پیروی ہے یا نہیں کہ ہم جب بھی کسی کو کھانا کھلائیں, جب ہم کسی کے سامنے کریں کوئی بھی عمل خیر کریں تو محبت خدا کی بنیاد پہ کریں, جب بھی ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کریں لوجہ اللہ کریں. تو قرآن تو اس طریقے سے معصوم کو بیان کر رہا ہے. تو وہ والی جو آپ کی بات ہے نا, وہ کہ ہم جب تک یہ کام خود اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے, وہ لنک نہیں ڈیولپ کریں گے اپنے اور معصوم کے درمیان, فائدہ نہیں ہے.
اس میں ایک کوشن
جی, جی
ٹھیک ہے, معصوم کا درجہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے
جی,
بٹ سٹل یو ہیو ٹو سٹرگل ٹو ریچ دیٹ لیول. ٹھیک ہے, یو کین کنسیڈر کہ وہ انسانی شکل میں آئے, ہم جیسے تھے, لیکن دس از ناٹ دا رائٹ وے. وہ جو ان کا مرتبہ ہے, ہمیں بیسیکلی اس طرف ٹریول کرنا.
لیکن کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے نا, یعنی کہ پیغمبر کو خدا نے انسانوں کے درمیان رکھا, ٹھیک ہے, انسانوں کے درمیان رکھا اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان کی تمام خرابیوں کو جذب کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھاؤ. جب یزکیہم و یتلو علیہم آیاتہ, یعنی وہ سٹیجز ہیں نا, یتلو علیہم آیاتہ, ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرو. ابھی یہ بالکل را اسٹف ہیں اکثر. اس کے بعد ان کو اپنے دامن میں سمیٹو, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ الذُّلَّةَ. پیغمبر اکرم کو خدا نے کیا کہا ہے کہ اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ مومنین کے لیے جھکا دو. یعنی جس طریقے سے کہ ایک مرغ, ایک پرندہ اپنے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو لے لیتا ہے, ये मोमिनीन तुम्हारे लिए वो चूजे की मानिंदा, उनको अपने परों में समेटो, उनकी तरबियत करो।
तो इससे ये जाहिर थोड़ी हो रहा है कि वो एक आम इंसान है, इससे ये जाहिर
ये मैं कब कह रहा हूँ, मैं ये बात कहना है, देखें उन्होंने ये बात कही कि हम बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चों को फकत वो बात बताते रहेंगे कि जो जिसमें मासूम और हमारी जिंदगी का कोई कनेक्शन नहीं है,
नहीं मतलब वो मलकूती तो है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बाहर दुनिया में है।
जी
तो काबिले
तो
है नमूना अमल।
जी मैं बेसिकली बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम गुनाहगार और खताकार हैं। अगर मासूम का हाथ मुझ तक नहीं पहुंचेगा, मेरे सर पे साया फेगा नहीं होगा, मेरा हाथ नहीं थामेगा, तो मैं ऊपर कैसे उठूंगा।
लेकिन उनका सवाल आप ही पुरानी तकरीरों से वाजे है कि आपने कहा था कि इमाम अली की इमामत अपनी जगह मौजूद है, बंदे को जो उन्होंने कहा कि बंदे को ऊपर जाना है, तो वो आप ही के दुरूस में आपने तस्किरा किया था कि इमाम की विलायत तो मौजूद थी लेकिन कोई हाथ नहीं थाम रहा था उनका, तो जिसकी वजह से इनकी बात सही है कि खुद ऊपर जाना है, मसलन वो नीचे जब ऊपर हम जाएंगे तो वो दस्ते शफ़क़त कर लेंगे।
इसमें
हैदर भाई जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो करें कि हम हमेशा ये इमाम इमामों का और अंबिया का सुप्रीमली सुपर नेचुरल जो है वो
उनका जो बेसिकली जिशान भाई का सवाल था ना कि हम अगर अपने बच्चों के सामने बात रखें
जी, जी, जी,
तो कैसे रखें, तो उसको हाँ तो उसको उसको मैं अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी देखें एक बात इसमें और भी है कि अगर मासूम की विलायत हमारे लेवल तक नहीं आई हुई है, अगर मासूम की विलायत हबलुल्ला मेरे लेवल तक नहीं उतरी हुई है, तो मैं एलिवेट नहीं हो सकता उसके बगैर। ठीक है, यानी वो चीज जो बात आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है कि ऊपर जाहिर है मैं ऊपर जाना है, ये नहीं कि उनको खींच के अपनी सतह पे ले आना है, वो बात बिल्कुल सही है कि जाना ऊपर ही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ना फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये बात करता रहूं कि इमाम अली के कोशिश करूं कि जितने भी मलकूती या रूहानी या जो उस किस्म की चीजें वो बयान करता रहूं, वो आपके और मेरे लिए क्या फायदा है।
काबिले अमल नहीं है।
इस पे एक क्वेश्चन है कि कुरान पाक में जगह-जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही शख्स यानी फला पाएगा जिस पे मेरी रहमत होगी, जिसका ये कांसेप्ट बनता है बहुत सारी जगह। तो वो जो रहमत का कांसेप्ट है वो क्या उसमें इंसान कोशिश कर रहा है या
देखें बेसिकली तो वो बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये उस पहलू की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, वो तो हम मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिश कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब तक मैं पेशकदमी नहीं करूँगा, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा तो मुझे ऊपर उठाएंगे कैसे वो। ठीक है ना, हाथ मौजूद है, वो मेरे मुझ तक आ गए हैं, यानी खुदा ने उस हकीकत मलकूती को इतना नुजूल दिया है कि वो मुझ तक आ गए। कुरान की आयतों के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आयतें अर्श से नाजिल हो रही हैं, उनकी हकीकत जेर अर्श है, खुदा ने उनको इतना नुजूल दिया है कि वो हमारे लेवल तक आ गए, आलम नासूत तक आ गए, लेकिन स्टिल हाथ तो मुझे पकड़ना पड़ेगा ना, वरना में रस्सी तो थामना होगी ना। पैगम्बर अकरम ने क्या फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, बात खत्म हो गई क्या रसूल की। वह इन तमस्सक तुम बेहेमा, ठीक है ना, पैगंबर ने यह कह के बात थोड़ी खत्म कर दी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं और ऑटोमेटिकली तुम्हें उनका फायदा हो जाएगा। फायदा कब होगा? तमस्सक तुम बेहेमा, खुदा ने यह थोड़ी कहा है कि मैंने अपनी हबल को तुम्हारे दरमियान लटका के छोड़ दिया है। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, जब तक हबल खुदा से एहतसाम नहीं होगा, जब तक सकलैन से तमस्सुक नहीं होगा, ये तो हम तय कर चुके हैं इस बात को, इसमें तो कोई इश्काल नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जब हम मासूम के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर से आपने जैसे बच्चों के सामने रखने वाली बात की, तो मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा था। जी यानी कि कम से कम جس آپ اس کو سامنے رکھیں نا کہ قرآن نے نبیوں کو کس طریقے سے پیش کیا, آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ وہی سب سے بہترین طریقہ ہے نا. جس واقعے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اس میں آپ دیکھیں کہ جناب یوسف و یعقوب علیہ السلام کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی, جو ان کے ارد گرد ہیں, ان کے جو 10 بیٹے تھے, کس طریقے سے لے کے چلے ہیں انہیں. اس پہ اگر آپ غور کریں تو بہت سی باتیں کھلتی ہیں کہ نبی کبھی بھی اپنے لیول پہ رہ کے نہیں بات کرتا ہے لوگوں سے. کہ جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں ایک جملہ اپنے معیار کے مطابق نہیں کہا ہے. ایک جملہ اپنے معیار کے مطابق نہیں کہا ہے
انسانوں کے لیول پر, مخلوق کے لیول.
لیکن کوسچن از ہمیں پھر اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے کہ وہ ان کی, اگر کوئی شخص کس مولا علی کی جو درجے درجات ہیں ان کو ایکسیپٹ, ان کو
نہیں, وہ تو اسٹیبلش ہے, وہ تو ڈینائی نہیں ہے.
جی جی,
تو اس اٹس ناٹ پوائنٹ آف ڈسکشن کہ ان کا درجہ کیا ہے.
نہیں بالکل.
دیکھیں اس میں ایک بات, اس میں ایک بات اور بھی ہے, ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ انہیں بہت سادہ سی بات ہے کہ میں پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس بات پر بیٹھ کے بحث کروں کہ آئنسٹائن صحیح تھا یا بور صحیح تھا. یعنی ان دونوں کے درمیان اگر آپ نے وہ پڑھا ہو سائنٹیفک اس کا, تو 1920s میں ایک بہت شدید بحث تھی ان دونوں کے درمیان, ارے وہ کوانٹم تھیوری صحیح ہے یا نہیں ہے. اب میں پرائمری کا اسٹوڈنٹ بیٹھ کے اس پہ بحث کروں, یہ کوئی بات ہے؟ نہیں. اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ موازنہ, یعنی اس بات کو کہ اگر امام علی صحیح ہیں تو امام علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی وابستگی کی وجہ سے آپ کی زندگی کو بہتر ہونا چاہیے. This is the important and underlining fact. ٹھیک ہے, یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. آپ مجھے صرف ایک, نہیں میں اس کو تھوڑا سا اور ایک دوسرے طرف لے جانا چاہ رہا ہوں نا. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے عقیدت کو ذرا سائڈ پر رکھ کے بات کریں, کیونکہ دیکھیں یہ علماء بھی ایک بات کہتے ہیں کہ دو رستے ہیں زندگی میں, ایک علم کا رستہ ہے, ایک تقلید کا رستہ ہے. تقلید کے رستے میں یعنی کہ جو فقہی احکامات ہیں وہ تقلید آپ کرتے ہیں, تقلید میں تعبد ہے. تعبد کا مطلب سر جھکانا, وہاں بحث مباحثہ نہیں ہے کہ یہ نماز دو رکعت کیوں ہے, یہ نماز چار رکعت کیوں ہے, وضو ایسے کیوں ہے اور فلاں حکم, وہاں تعبد ہے. لیکن علم کے مرحلے میں تعبد حرام ہے. اگر آپ معرفت کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر آپ علم کے رستوں میں آگے جانا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کھلے, وہاں پر اگر ہم تعبد کے رستے کو اختیار کر لیں تحقیق کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے, یہ حرام ہے, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. تو اس بات کو مد نظر رکھیں. اس یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار دے رہے ہیں. علم تحقیق کا رستہ ہے. تحقیق کا رستہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے فیکٹس ہیں آپ جمع کرتے ہیں, ان کو انالائز کرتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ میں ایک چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں, غلط ثابت ہو جاتی ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, علم اور تحقیق ایک الگ فیلڈ ہے. میں ایک سوال اس بارے میں آپ سے رکھتا ہوں, ہم سب جو ہیں کہ ہم ایک چیز کو تحقیق کے بغیر کیسے بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. از دیر اینی وے, از دیر اینی لاجیکل سین انٹلیکچوئل وے؟ یعنی ایک میدان میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان کہہ رہے ہیں جی اسلام بہترین مذہب ہے, اب اس سے کہیں ثابت کرو بھائی, اب اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور جو یہ نہیں مانے گا میں اس کا گردن اڑا دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ ہے ہمارا آئمہ کا یہ بہترین رستہ ہے. ہم اس میدان میں کتنا وارد ہوئے ہیں, کتنی تحقیق کی ہے, کتنا جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ڈر کے مارے, یعنی فار ایگزامپل مجھ جیسا انسان ڈر کے مارے یہ دعوت ہی نہیں دیتا تحقیق کی, کیونکہ پھر تحقیق کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں کیا کیا آئیں گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ چیزیں ایکسپلینیبل ہی نہیں ہوتی بہت ساری جگہوں پہ جا کے. تو یہ بات یوں نہیں ہے, یعنی کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے وہ مقامات ہیں, مجھے کیسے پتہ ہے, یعنی کیا میں نے ان مقامات کا مشاہدہ کیا ہے, کیا میری امام علی سے ملاقات ہوئی ہے, مطلب مجھے کیسے پتہ ہے کہ کیا مقامات ہیں,
روایات سے پتہ ہے, حدیث
وہ مقامات کیسے ہیں, کیا ہیں وہ مقامات, یعنی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں مقامات ملکوتی, کیا مطلب ہے مقامات ملکوتی کا,
علم سے وہ سوچ سکتے لیکن فیل پھر بھی نہیں کر سکتے.
تو بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہمیں آخر میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ بہت سارے ڈارک پیچز ہیں, ہے نا, یعنی یہ یقین نہیں ہے. ہم نے کیا, جیسے روایات ہے, روایات کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے کہ روایات میں صحیح غلط سب ہے, اونچ نیچ ہر چیز ہے. میں نے تحقیق کی ہے کہ میری نظر میں میں جن روایتوں کو قبول کر رہا ہوں فلاں 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 چیز کے لیے یہ بات صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ہمیں علمی اعتبار سے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کم واٹ میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو دل چاہے بلیو کر لیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دین کے دائرے میں آؤ, اس بات کا موازنہ کرو کہ امام علی کی محبت اگر تم نے ایک چیز کو قبول کیا ہے تمہاری زندگی میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جو بھی حق ہے وہ اپنا اثر رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہمیں, ہم اس بارے میں خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنی نظروں سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت دیکھنے کا موقع ملا, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی ہے بات کہ اگر ہم آغا خمینی کو اور علامہ طباطبائی کو اور ان جیسے آغا بہجت کو, ان علماء کو, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, جو ان کے اعمال ہیں, ان کے اثرات ہیں, ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک یقین حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہم اس رستے پہ جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل کہ جیسے میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں, آپ لوگ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم مجالس میں سن رہے ہوتے تھے امام علی کے بارے میں وہی ساری باتیں, لیکن جب خدا نے توفیق دی اور پہلی دفعہ نہج البلاغہ اٹھائی یا امام علی علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کی تلاوت کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ او مطلب شخصیت کی ڈیپتھ کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اور اس قسم کے جملے کے جو انسان کی معرفت بڑھانے والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی معرفت کو نورانی کرنے والے بھی ہیں. مطلب ایک انسان اگر ایک بات یہ کہے کہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ, اب یہ معمولی جملہ ہے کہ تمام تعریفیں حمد و صلاح کے لیے ہیں جو اپنی مخلوقات کے لیے مخلوقات کے وسیلے سے تجلی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے بھی کچھ ہونا چاہیے, وہی بات وہ جو بات ہو رہی تھی کہ بھائی خود اوپر ہو گئے تو کچھ اوپر والوں کی بات سمجھ میں آئے گی نا, ایک دم ہی جاہل بنے رہیں گے تو کہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. امام علی کا یہ جملہ کس کے لیے معنویت رکھتا ہے, جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یا جیسے آپ فرماتے ہیں وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ وَخَلَوَاتُكُمْ عُيُونُهُ, تمہارے اعضاء و جوارح خدا کا لشکر ہیں اور تمہاری خلوتیں خدا کی آنکھ ہے. یعنی خدا کو کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو باہر سے نہیں پکڑتا, یہ تمہارے اعضاء و جوارح اس کا لشکر ہیں, اسی سے پکڑ لے گا. جن کو تم اپنا سمجھ رہے ہو یہ لشکر خدا ہیں, اور جس تنہائی میں اور خلوت میں تم سمجھتے ہو کہ میں جو دل چاہے کر لوں اور یہاں گناہ و معصیت کر لوں وہاں خدا کی نظر ہے. عیونہ سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. ہم یہاں سے چلیں گے آپ بولتے رہیے کچھ بھی, ہمیں نہ ملکوت کی سمجھ ہے, نہ جبروت کی سمجھ ہے, نہ لاہوت, کچھ پتہ تو ہے نہیں ہمیں. ہم یہاں سے شروع ہوں گے کہ امام علی علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے جب, یعنی میں ایک جملہ پر سنا کے آگے کے مثال کے طور پر کہ جب کربلا کی واقعات میں کہ جب صورتحال بہت سخت ہو گئی تھی اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کچھ پر سختی کے اثرات تھے, تو انہوں نے امام حسین کی طرف دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ نکھر رہا ہے, اور اس وقت آپ نے ان کو جو خطبہ دیا تھا کہ صبرن بن الکرام ان الموت قنطرتن, کہ اے کرامت والوں کی اولادوں, بے شک موت ایک پل ہے کہ جس سے گزر کے تم ہمیشہ ابدی, یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں سے ہماری معرفت شروع ہوتی ہے. اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے, یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے, اس کو آپ کبھی اٹھا کے نہ دیکھیں, دعائے رفع کبھی نہ پڑھیں, صحیفہ سجادیہ کبھی نہ دیکھیں, صحیفہ علویہ مناجات شعبان کبھی نہ پڑھیں, نہج البلاغہ نہ دیکھیں, آپ خالی وہ باتیں کرتے رہیں, کیا حاصل ہوگا اس؟ یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود ہمارے درجے پر اتر کے ہمارا ہاتھ تھامائے. میں اس کو تو چھوڑ دوں, اس کے ذریعے سے بلند نہ ہوں اور باقی ادھر ادھر کے زمین آسمان کے قلابے ملاتا رہوں, کیا حاصل ہوگا اس؟ کیا فائدہ؟ تو بیسیکلی یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ موازنہ ہے, وزن, کہ اپنی زندگی میں اس بات میں ہمیں بہت دیانتداری کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے کہ میری دینی زندگی اچھی ہے یا دین کے بغیر زندگی اچھی ہے. میں خدا کی عبادت کرتا ہوں, اس کا میری لائف میں کیا فائدہ ہے, اس سے مجھے کیا قلبی سکون ہے, زندگی میں برکتیں, سو آن. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور دوسری ایک چیز اور کہ یعنی یہ پہلو تھوڑا سا ہمارے لیے ذرا دشوار ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تم فقط کیا ہو, منذر ہو, ڈرانے والے ہو, انما انت منذر, یا سورہ مدثر کے شروع میں ہے یا ایہا المدثر قم فانذر. بیسیکلی اس زندگی میں جو ڈر والا ایلیمنٹ ہے, خوف والا ایلیمنٹ ہے, وہ انسانوں کو سیدھا رکھنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. یعنی انسان کب اپنی غلط حرکتوں, گناہوں کو, معصیتوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں؟ جب ایک خوفناک انجام ان کو نظروں کے سامنے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو اس بات پر بھی تاکید کرتے ہیں آگے چل کے کہ اس عذاب کو اپنے دماغ میں دہراتے رہو کہ جو عذاب نافرمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. یعنی اس بات سے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے سے زیادہ کس چیز کو یاد کرنا چاہیے زندگی میں؟ اس عذاب کو کہ جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں درپیش ہو سکتا ہے یا جس میں ہم پھنس سکتے ہیں جس خرابی اور مصیبت میں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک جملہ جو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں وہ وہی جہنم کے حوالے سے کہ جبرائیل امین ایک دن آئے پیغمبر اکرم کے پاس اس طریقے سے کہ بہت اداس تھے, یعنی ان کے چہرے پر بہت افسردگی کے, رنج کے اثرات تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن خدا نے حکم دیا ہے کہ جہنم کو دہکایا جائے, اور کس طریقے سے دہکایا جائے کہ 1000 سال تک اس کی آگ بھڑکتی رہی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, پھر اس کے بعد 1000 سال تک بھڑکتی رہی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی, پھر اس کے بعد 1000 سال تک بھڑکتی رہی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, اور وہ کمپلیٹ ڈارکنیس ہے. تو بہرحال اس میں یعنی کہ اس قسم کی جو روایتیں ہیں کہ یہ کہ امام خمینی اس بات کی وہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کو سرسری نہ لیا جائے, ان پر سے سرسری نہ گزرا جائے کہ جن میں عذاب کے حوالے سے گفتگو ہے, کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے شاید بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جائے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ انسان کی تربیت اور اصلاح میں خوف زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت لالچ کے، کہ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے. اچھا اس کے بعد ایک اور بات، جیسے ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ تاکید کی ہے ان دا اینڈ آف دس حدیث، وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق میں سے وہ برائی جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے، فشار قبر کا سبب بھی بنتی ہے، وہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ بدخلقی اور جھگڑے میں مشغول رہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، یا جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے بدخلقی کا مظاہرہ کرے. اور اگر دینی حوالے سے بات ہو رہی ہے، علمی حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو دینی اور علمی بات ہمیشہ تذکر اور ہدایت کے لیے کی جانی چاہیے. اس میں بحث مباحثہ جسے کہتے ہیں رینگلنگ، ڈسپیوٹ، یہ چیز زہر قاتل ہے. اور اس حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے کچھ اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا آئے، اس حالت میں دیکھا کہ ہم دین کے بارے میں کسی چیز پر آپس میں بحث کر رہے تھے، الجھے ہوئے تھے، کہ وہ بات ہوتی ہے نا ہیٹڈ ڈبیٹ اور آرگیومنٹ. فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثلہ، پیغمبر اکرم اتنا زیادہ غضبناک ہوئے کہ ہم نے اس سے پہلے انہیں اتنے غضب میں نہیں دیکھا تھا، اس حالت کو دیکھ کر ہماری. پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے لوگ اس عادت کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے. اگر کوئی مؤمن صحیح بھی ہے لیکن اگر وہ جھگڑا کرتا رہے گا تو وہ کبھی سچائی تک نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو، جملے کو بہت غور سے سنیے گا. میں صحیح بھی ہوں، صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، سچ تک پہنچنا ایک الگ بات ہے. اگر ایک انسان صحیح بھی بات کر رہا ہے، یعنی فار ایگزامپل ابھی ہماری بات بھی، ہم آپس میں بحث مباحثہ جھگڑا شروع کر دیں، یہ چیز ہیٹڈ آرگیومنٹس کی شکل میں شروع ہو جائے، ہم میں سے کوئی حق تک نہیں پہنچے گا، ایون کہ اگر دونوں میں سے کوئی صحیح بات بھی کر رہا ہو. صحیح بات کرنا اصل چیز نہیں ہے، حق تک پہنچنا اصل بات ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صحیح ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا مؤمن حق تک نہیں پہنچے گا. اس عادت کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہوئے تم سے پہلے. تو یہ کچھ، اور اس میں آخر میں آپ فرماتے ہیں لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، کسی بھی بندے کی ایمان کی حقیقت کمال تک نہیں پہنچتی، حتی یدع المراء وان کان محقا، جب تک کہ وہ جھگڑا اور بحث بازی نہ چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کافی ساری باتیں جہاد نفس کے حوالے سے اس میں سمیٹ دی گئیں کہ ہم کیسے اس کو لے کے آگے چلیں. اور اس بات کو مکمل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا، یعنی سمرائز اس کو کروں اور کچھ پوائنٹس آپ کو اور کلیریفائی کر دوں، کہ جہاد بن نفس میں جو پہلی چیز انسان کو یا نفس انسان کو جس کا شعور ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً اسی موازنے اور مشارت مراقبے سے کنیکٹڈ ہے، کہ میرا مقصد تخلیق کیا ہے. یعنی یہ ایک بڑا امیزنگ فیکٹ ہے کہ ہمیں خود یہی نہیں پتا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، یا تقریباً ہم اپنی بہت ساری زندگی اس طریقے سے گزار چکے ہیں کہ ہم خود اپنے مقصد تخلیق، یعنی اپنے مقصد تخلیق سے میری مراد انسانی پہلو سے نہیں ہے، مائی اون سیلف، یعنی خدا نے ہر انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہر انسان کے اندر اپنے نور کی کوئی تجلی رکھی ہے. میرے اندر کیا چیز ہے، مجھے کیا کرنا ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک انسان کہے میری مقصد تخلیق ہے ترویج علم، اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میرا مقصد تخلیق ہے فار ایگزامپل بندوں کی پرابلم سالو کرنا، اس بات کا شعور جب تک نفس نہیں حاصل کرے گا کہ واٹ فار آئی ایگزسٹ، میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں، یعنی میں کیوں ایگزسٹ کرتا ہوں، اور اپنے اندر غوطہ زن ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے اندر سے اس آواز کو سننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں کیوں پایا جاتا ہوں اس جگہ پہ، اس جہان تکلیف میں، اس مقام پہ. ٹھیک ہے، اوور آل ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ خدا نے انسانیت کو خلق کیا کہ علم اسما کو حاصل کرے، خدا کی بندگی کرے، اطاعت کرے، شیطان کے دسترس سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن میں ایک انسان کی حیثیت سے کیوں پایا جاتا ہوں؟ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں مسلسل اور یہیں پر ہی جا کے، یعنی کہ آپ کو یہ بات ایک سمجھ میں آئے گی کہ بہت سارے بزرگان ایک سیکلوژن والی سٹیج میں کیوں جاتے ہیں، یعنی اولیاء کی، عرفا کی زندگی میں ایک مرحلہ کیوں آتا ہے کہ جب وہ تمام چیزوں سے یا مخلوقات یا خلق سے کٹ کر بالکل تنہائی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جیسے بظاہر رسول خدا کی زندگی میں بھی وہ مرحلہ آیا غار حرا میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو جب تک میں نہیں پہچانوں گا، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ میں فوکس نہیں ہو پاؤں گا. اب مجھے بتائیں، ہم سب ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی کبھی مجھے سمجھ میں آتا ہے مجھے یہ کر لینا چاہیے، کبھی مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے مجھے یہ کر لینا چاہیے، کبھی ادھر چلے جاؤں کبھی ادھر چلے جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی تک اس بات کو ہی نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ میں کیوں ہوں. یہ پہلی بات ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں باقاعدہ ہدایت ہے، باقاعدہ ہدایت ہے خدا کی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم پر واجب ہیں تمہارے اپنے نفوس. یہ جو رستہ ہے سیر و سلوک کا، یہ جو رستہ ہے خدا کی طرف جانے کا، یہ کہاں سے گزرتا ہے؟ باہر کی کسی چیز سے نہیں، میرے اندر سے گزرتا ہے.
اسی زمن میں ایک سوال ہے حیدر بھائی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
جی،
سو یہ جو عبادت کو ہم کسی ایسے عبادت کا جو لفظ ہے اس کی کوئی کی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ مثلا اس میں تمام پہلو آ جائیں گے کہ خدا نے خود کہہ دیا نہیں خلق کیا مگر یہ عبادت؟
بالکل بالکل.
تو مثلا ہم اپنی زندگی میں وہ کی کیسے حاصل کریں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ عبادت ہو رہی ہے؟
دیکھیں، عبادت کا یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہیں نا، کہ ایک تو آپ اس کے معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ وہ عبد ہو جائیں، یعنی اصل اس کا مطلب جو ہے اس طرف جا رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ غیر خدا کی بندگی سے آزاد ہو کر عبد خدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، اصل مطلب یہ. لیکن اگر ہم اس کو عبادت کے معنی میں بھی لیں، کیونکہ اس عبادت کو مقصد خلقت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وما خلقت الجن مقصد خلقت ہے، تو کون سی عبادت مقصد خلقت بنے گی؟ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہو، ہمیشہ رہے، اور جس عبادت کو انجام دینے سے انسان اپنے مقصد خلقت میں آگے بڑھتا رہے.
خلقت تو عبادت ہی ہے نا.
نہیں، خلقت عبادت نہیں ہے.
وما خلقت الجن،
وما اور نہیں، خلق کیا، خلق کیا جنوں اور انسوں کو، لے یا عبدون لا
الا، ہاں
ٹھیک ہے، تو یعنی عبادت مقصد خلقت ہے جنوں اور انسانوں کا. ٹھیک ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی لے عبدون سے مراد عبدیت ہے، لیکن اگر ہم اس کو عبادت کے معنی میں بھی لیں تو عبادت کیونکہ مقصد خلقت ہے، عبادت مقصد خلقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس عبادت کو کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے.
صحیح.
یعنی وہ یہ نماز تو نہیں ہو سکتی کہ جو آپ دن میں ایک گھنٹہ پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو مقصد خلقت وہ تو نہیں ہوتا کہ جو ایک گھنٹہ آپ کے پاس ہے 23 گھنٹہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے؟
بندگی.
یعنی تذکر خدا، عبدیت خدا. تو یہاں سے پھر عبادت کی بھی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ اگر میں اپنی مقصد خلقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کروں گا وہ عبادت ہے، نہ کہ صرف نماز. صحیح. نہ کہ صرف روزہ.
مقصد یہ پورا کر دے گا.
جی 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 یعنی کہ جس عمل میں بھی میں مشغول ہوں گا کس کے ساتھ؟ کہ میں اپنے مقصد خلقت کو پرزرو کر رہا ہوں, میرا نفس, وہ تمام کے تمام اعمال عبادت. تو اسی لیے مثال کے طور پر کہ یعنی ایک مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں, فقط یہ نہیں سمجھ لیجئے گا کہ ایگزیکٹلی مطلب یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ دین پیغمبر کی حفاظت. ٹھیک ہے, آپ اس کو مقصد خلقت کو مد نظر رکھیں اور پھر اس جملے کو اس سے میچ کریں کہ ضربۃ علی فی یوم خندق. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہ ضربت کس لیے لگی تھی؟ کہ امام علی کے مقصد خلقت کے عین مطابق اور اس کی ان لائن تھی, تو افضل ترین عبادت ہے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جو انسان, اور امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے مقصد خلقت کو تمام انسانوں سے زیادہ جان رہے ہیں, یعنی ان کے لیے اپنے مقصد خلقت میں کوئی, نعوذ باللہ, کوئی کوتاہی نہیں ہے. کہ مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم کو احاطہ کرنا ہے, محاصرہ کرنا ہے, اپنی پناہ میں لینا ہے, اور دین حضور کو اپنے اس میں لینا ہے. انہوں نے یہ کام ہر جگہ کیا, میرے بستر پہ سو جاؤ, میدان جنگ میں آگے آ جاؤ. تو یہ مطلب ہے, یعنی کہ جب انسان اپنے مقصد خلقت کو پہچان لیتا ہے, جو کہ آسان نہیں ہے, بہرحال آسان نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ مد نظر رہے, اس وقت آپ جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہے. اور ہمیشہ آپ کو, جی
ایک سوال آپ نے کہا تھا کہ ایک مقصد وہ ہے جو انسان کا ایز اے ہول ہے,
انسانیت کا,
انسانیت کا,
جی
ایک انفرادی طور پہ آپ کو اللہ نے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے, میرا
جی بالکل,
سب کے الگ الگ کچھ مقصد ہوتے ہیں, وہ سب اللہ نے پیدا کیا. تو جو فار ایگزامپل میں ہٹلر ہوں, میں قاتل ہوں, میں مرڈرر ہوں, تو وہ بھی میرا مقصد تھا اللہ نے پیدا کرنے کا, وہ کیا ہے چکر؟
نہیں, انسان کو اختیار کے, انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا نا.
میں تھوڑا سا مطلب میں کہ میں فار ایگزامپل میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, کوئی اچھا ہے برا کام کر رہا ہوں, تو اگر میں کوئی فار ایگزامپل کسی ملک میں انقلاب لے آؤں آیت اللہ خمینی کی طرح, تو وہ اللہ نے آیت اللہ خمینی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انقلاب میں. لیکن اگر کوئی انسان برا کام کرے تو پھر وہ اللہ نے
نہیں. دیکھیں, آپ مقصد کو جبری طور پہ لے رہے ہیں نا, میں جبری طور پہ تھوڑی بیان کر رہا ہوں. خدا نے ایک مقصد رکھا اور مجھے اختیار دیا. اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مقصد خلقت کو پورا کروں یا نہیں کروں, یا میرے اختیار میں, یا بالکل الٹا چلا جاؤں, یہ بھی میرے اختیار میں. تو یہ نہ مثال کے طور پر کہ آیت اللہ خمینی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقصد خلقت کو پہچانا اور پورا کیا, اس کے مقابلے میں صدام وہ ہیں کہ جس نے اپنے مقصد خلقت کے بالکل الٹا کام کیا, تبھی جنت اور جہنم ہے. یعنی کہ جو اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے وہ جنت کا مستحق ہے, جو اس کے اپوزٹ کام کرے وہ جہنم.
مجھے سمجھ میں تھوڑا سا سوال یہ اٹھ رہا تھا, ایک ہوتا ہے اوور آل ٹوٹیلیٹی کے اندر انسان کا مقصد ہو اور اس کو کوئی وائلیٹ کرے, وہ تھوڑا سا ایک الگ چیز ہے, اس میں الگ سوال ہے. ایک یہ کہ جیسے کوئی ایز اے کریکٹر, ایز اے ایکٹر, میرا کوئی ڈرامے کے اندر میرا رول تھا, یہ بالکل الگ سوال ہے. ایک ڈرامہ ہے, اس میں میرا کردار تھا, وہ کردار میں نے نہیں نبھایا, میں نے کچھ اور کر دیا, مطلب یہ بہت الگ بات ہے. رادر دین کہ میں ایک انسان کا, سب کا ایک مقصد ہے, میں سب بوائلیٹ کر رہا ہوں, تو میں جو چیز نہیں سمجھ پا رہا وہ یہ کہ اللہ نے میرے لیے کوئی ایز اے ایکٹر کوئی رول, جس طرح اسکرپٹ میں کوئی لکھتے ہیں, مجھے دیا گیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا, لیکن میں کچھ اور کر رہا
ہوں. نہیں, اس میں ڈرامہ اور ایکٹنگ والی بات نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے کہ خدا نے بیان کیا قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے, ابھی انڈیویژولس کی بات ہو رہی ہے, ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کمال کو پہنچیں. ٹھیک ہے, لیکن انسانیت جانوروں کے ریوڑ کی طرح نہیں ہے کہ جس میں تمام بھیڑیں, تمام بکریاں اور تمام شیر اور وہ سب ایک ہی رستے پہ چلے جا رہے ہیں. انسانیت اس طریقے سے ہے کہ ہر انسان اپنا ایک انڈیویژول کمال رکھتا ہے. تو یہ اس کمال تک پہنچنا میرے اور آپ کے اختیار میں, تبھی ہم یہ ساری بحث کر رہے ہیں. یعنی ایگزامپل یہی ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل میں اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزار دیتا ہوں کہ میں نے اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں کیوں پایا جاتا ہوں.
ٹوٹل انسانوں سے
میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں.
ایسی ایگزامپل پہ دے سکتے ہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ کسی ایکس وائی زیڈ کا کہ یہ ظاہر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی انفرادی مقصد ہے.
نہیں, بہت سارے جیسے علماء ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے, لگتا ہے نا کہ انہوں نے ایک رستے پہ چل کے کام کیا.
مجھے تو لگتا ہے ہاں, لیکن یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے وہ مقصد دیا تھا ان کو؟ یہ تو مطلب یہ تو مشکل سوال ہے, ان کو خود پتہ لگتا ہے.
ہاں بالکل صحیح بات ہے, وہ آپ کو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہر نفس کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی مجھے نہیں, میں تھوڑی بیان کروں گا, آپ مجھ سے کہیں گے اچھا بتائیے میرے ذات پیرا ہونے کا کیا مقصد ہے, مجھے کیا پتہ. خدا نے اصول بتا دیے نا, خدا نے اصول بتا دیے نا کامیابی اور ناکامیابی کے. یعنی انسان جو بھی کسی صحیح اور پازیٹو رستے پہ چل رہا ہے, اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ انسان بیدار ہے, وہ انسان ہوشیار ہے, وہ اپنے خالق سے آگاہ ہے, اپنے انجام سے آگاہ ہے, وہ انسانوں کے لیے مفید ہے. جیسے آپ جیسے دیکھیں کہ مثال کے طور پر کہ جتنے بھی, میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھا بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی ٹاپ لیول کے علماء یا سائنٹسٹس ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں, وہ توحید کے بارے میں بہت اعلیٰ فہم رکھتے ہیں. یعنی کہ ان کی نظر میں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں. یعنی میں آپ کو تین معیار بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس بارے میں اس کو پرکھنے کے لیے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے, یہ تین مین کرائٹیریا ہیں کہ وہ اپنے خالق کا شعور رکھتا ہے کہ نہیں, اپنے انجام کو کی طرف متوجہ ہے یا نہیں, یا اپنے کو ایک کھلا ہوا جانور سمجھتا ہے, اور ان جنرل مخلوق خدا کے لیے اس کی زندگی فائدہ مند ہے یا تکلیف دہ. یعنی خدا آخرت اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند.
نہیں نہیں بتائیے سوال کیا ہے میرا, جو میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا. سوال یہ کہ ایک مقصد آپ بتا رہے ہیں جو اوور آل انسان کا ہے وہ سمجھ آتا ہے, لیکن جو چیز ابھی کلیئر نہیں ہو رہی کہ ایسے کون سا مقصد ہوگا جو کسی ایکس کو کے لیے ہے, وائی کے لیے نہیں ہے, زیڈ کے لیے, سب کے الگ الگ مقصد ہیں, کیا ہوتا ہے چیز؟
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہاں, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ سائنسی زبان میں آپ اگر بات کریں گے, جس کا مجھے تھوڑا زیادہ علم ہے, کہ فار ایگزامپل میکسویل آیا, اس نے الیکٹرو میگنیٹک وہ چیز ایک دی, اس کے بعد مثال کے طور پر ٹیسلا آیا یا ایڈیسن آیا, انہوں نے اس کو ایک جگہ پہ استعمال کیا, آئنسٹائن آیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا جتنا بھی سائنس ہے یہ پورا ایک گلدستہ ہے, کوئی انسان دوسرے کو ریپلیکیٹ نہیں کر رہا ہے. یعنی اس میں اگر آپ یہ پوری 19ویں صدی 20ویں صدی میں جتنے لوگوں نے علم کو پروان چڑھایا ہے صحیح معنوں میں, مفید طریقے سے, کہ جس کا پھل آج ہماری سامنے ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کی شکل میں, ہر شخص نے ایک نیا کام کیا, ایک نئی بات کی, اور وہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آج اس ٹیکنالوجی کی شکل میں آپ کے سامنے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہر شخص اپنی ذات کو, یعنی اپنے پوٹینشیل کو اگر وہ یوز کرے گا تو اس کے اندر سے ایک نئی چیز برآمد ہوگی.
اسی کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا کی جو کریشن کی جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے, دوائی نے بھی لیکچر سے بتایا تھا کہ ہر کا پوٹینشیل یونیک ہے.
اچھا چلیں ہم تھوڑا سا ایک بعد میں, چلے میں بات پہلے پوری کر لوں, معذرت کہ ورنہ پھر گفتگو رہ جائے گی. ٹھیک ہے, پہلی بات کہ ہر نفس کو اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد تخلیق کیا ہے, میں کیوں کہیں بھی پایا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل میں پاکستان میں ہوں تو کیوں ہوں, میں آسٹریلیا میں ہوں تو کیوں ہوں. یعنی اس لیول تک انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے میں کیوں ہوں, کس لیے ہوں, فار واٹ پرپز. دوسری ایک بات جو بہت اہم ہے, جس کا نفس کے لیے شعور رکھنا بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا سمجھ لینا نفس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ جب تک نفس اچھائی کو کریٹ نہ کرنا شروع کر دے اس وقت تک اس کے لیے حالت امن نہیں ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس پر ابھی ہم لوگوں نے آپس میں کچھ کافی گفتگو کی تھی کہ بیسیکلی آپ اس بات پہ غور کریں، آپ اس چیز پہ غور کریں۔ اچھا، اور جتنی بھی بات میں کر رہا ہوں نا، میں امید کروں گا کہ آپ لوگ علمی طریقے سے غور کریں گے، اٹیچمنٹ ڈیٹیچمنٹ ہٹا کے، ٹھیک ہے؟ علم میں اٹیچمنٹس نہیں ہوتے، اسی لیے اگر کبھی آپ حوضے میں جا کے دیکھیں نا تو آپ کہیں گے یار یہ تو بدتمیز لوگ ہیں، کہ کس طریقے سے کہ اپنے استاد پر جس طریقے سے سوال کرتے ہیں، بحث مباحثہ جو ہوتا ہے، ہم تو احترام میں ہی مارے جاتے ہیں، ہے نا، کہ احترام میں ہمارا سر ہی نہیں اٹھتا اور اس کے علاوہ سر میں کچھ جاتا بھی نہیں ہے اس احترام کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی یہ نہیں، ان چیزوں کو ہٹا کے سوچیں، یعنی کیا کہ پیغمبر اکرم عائشہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یعنی وہ ایک واقعہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بہشت سے کچھ غذا آئی تھی پیغمبر اکرم کے پاس اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اس میں اس کو شریک کیجیے گا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو یا خدا کی نظر میں سب سے زیادہ وہ ہو۔ تو امام علی علیہ السلام آئے، اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے واپس کر دیا ان کو، اور بعد میں جب رسول خدا نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میرے والد اس میں آگے شریک ہوں۔ تو اس وقت آپ نے یہ جملے کہے تھے، اس وقت یہ جملے کہے تھے کہ تمہارا علی کے ساتھ جو تمہارے دل میں بغض ہے، یہ ایک دن اس جگہ تک پہنچ جائے گا کہ جب تم لشکر کے ساتھ نکلو گی علی کے مقابلے کے لیے، اور ایک مقام آئے گا کہ جہاں کتے بھونکیں گے اور یہ ہوگا وہ، سب بتا دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے وہ مقام آیا، انہیں ہر چیز پتا تھی، ان کے اندر وہ پاور کیوں نہیں تھی کہ وہاں سے لوٹ جاتی؟ ٹھیک ہے نا، انہیں خود اچھے طریقے سے پتا تھا، وہ جھوٹی گواہی۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، ہم نا ساری باتوں کو، کوئی بات ہم فلاں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کوئی شیطان کے ہار پہنا دیتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے درس ہے کہ اگر نفس اپنی تربیت نہیں کرتا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہر چیز فکری طور سے روشن ہوتی ہے، عملی اقدام کی طاقت نہیں بچتی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خطرناک پہلو ہے، اس لیے کہ کچھ کیا ہی نہیں اس چیز کو۔ پیغمبر اکرم نے ریزن بھی بتایا تھا نا، پیغمبر اکرم نے ریزن بتایا تھا نا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے اگر تم نے اس کا علاج نہیں کیا، انہیں حقیقتاً رسول کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ مرض ہے، اگر تم نے اس کا علاج نہیں کیا ایک دن وہ اس حالت تک پہنچ جاؤ گی۔ انہوں نے نہیں علاج کیا، یہ بہت زیادہ جہاد ہے نفس کے حوالے سے، بہت ہی زیادہ اہم پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اس بات پر نہیں خوش ہوتے رہیں کہ میں نے یہ سیکھ لیا، وہ سمجھ لیا، وہ پڑھ لیا، نہیں، ہر روز اس کا مین پیرامیٹر کیا ہے کہ ہر دن اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کے نفس میں کیا اچھائی کریٹ ہو رہی ہے۔ ہر دن آپ کا نفس کوئی خوبی اور اچھائی پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا جائزہ لینا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اچھائی پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میں ہر دن اس رستے پر ایک نہ ایک اسٹیپ آگے جا رہا ہوں، یعنی ہر دن میں کوئی خوبی کو کریٹ کر رہا ہوں اپنے لیے۔ یعنی فار ایگزامپل، جیسے ہم یہ بات کہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اس کی محبت میں آگے بڑھ رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کے حوالے سے میں ایک ایک اسٹیپ آگے جا رہا ہوں، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اندر پیدا ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اس طرف سے سو گیا اور بس میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جناب میں نے تو یہ پڑھ لیا اور یہ سمجھ لیا, تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. پتہ ہونا از ناٹ دا میرٹ, ٹھیک ہے. نفس میں عزم ہونا چاہیے, یعنی میں انہی چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں تھوڑے سے دوسرے اینگل سے جو ہم نے بات کی, کہ نفس کو صاحب عزم ہونا چاہیے صحیح کو اختیار کرنے کے لیے, غلط کو چھوڑنے کے لیے.
یہی وجہ ہے کہ جب یہ خدا کا نور امامت کی شکل میں آئے تو لوگوں نے ان کو
جی
نہیں.
اور ایسے واقعات, یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, دسیوں واقعات ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے کتنے لوگوں سے کوفے میں کہا کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ یہ کرو گے, تم میرے بیٹے, وہ امام علی کے اس میں بیٹھے ہوئے اور وہ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں میں. اس وقت انہوں نے سب نے وہی کام کیے,
نفس کی حالت نہیں بدل رہے.
ہاں وہ ایسے بہت سارے لوگ, یعنی کہ کربلا کے حوالے سے نا, کیونکہ اہل کوفہ تھے نا, ان کوفیوں میں سے کئی لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرا کہ امام نے بکائے گے تم اس وقت جو ہے وہ یہ پرچم لے کے آؤ گے, تم یہ کرو گے, تم میرے اولادوں کے ساتھ یہ ظلم کرو گے.
یہ امام زمانہ کا بھی مسئلہ
ہے, یہ مین کی پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ نہیں سمجھنا ہے ہمیں کہ جی مجھے یہ بات پتہ چل گئی, میں نے علامات ظہور سمجھ لیں اور وہ مجھے معلوم چل گیا, تو یہ کوئی گارنٹی نہیں. مجھے ہر روز اس بات کا اپنے اندر اتر کے جائزہ لینا ہے کہ یہاں پر وہ کہہ لیں پاور اسٹیشن آن ہے یا نہیں ہے, یہ سارے سوئچز آف ہیں, میں سو رہا ہوں اور بس خواب دیکھ رہا ہوں کہ ہاں میں ادھر پہنچ جاؤں گا ادھر پہنچ جاؤں گا اور مجھے سب کچھ پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. ایسی مثالیں تاریخ میں بکثرت ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا جہاد بن نفس کے پیرائے میں ہی رکھ کے آپ کو بیان کیا کہ اسے ہمیں ہر روز جائزہ لینا ہے. اور نفس کے بیدار ہونے کی علامت کیا ہے, کہ آپ کا نفس ہمیشہ کسی نہ کسی اچھائی کو ایجاد کرتا رہتا ہے. جو نفس بیدار ہے, جو نفس خدائی ہے, جو نفس الہی ہے, وہ جس جگہ پر بھی ہوتا ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن کریم نے نقل کیا کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت, میں جس جگہ پر بھی ہوں گا میں مبارک ہوں, میں مبارک ہوں. آپ اس پہ غور کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ میں برکت والے عمل کرتا ہوں, میں مبارک ہوں. یعنی نفس خود مبارک و بابرکت ہے, جس جگہ جاتا ہے وہاں پر اچھائی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں ہر روز اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی اچھائی جو حق کی راہ ہے اس میں کریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور برائی میں کمی ہو رہی ہے. یعنی ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ جن میں لوگوں کو پتا سب کچھ تھا لیکن جب وقت آیا تو کچھ بھی نہیں کر سکے عملی اقدام. یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بھنور ہے اس نے اپنے اندر ان کو کھینچ لیا کہ وہ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ پھر ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا. یہ جہاد نفس کے حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے. تیسرا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, ہر نفس اپنا دوست اور اپنا دشمن خود ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان یہ سوچنے کی کوشش نہ کرے کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ دوستی اور دشمنی کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک یہاں جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے کر رہا ہے. جو بھی ابزارب کر رہا ہے, جو بھی بات کر رہا ہے, جو بھی معرفت اور فہم حاصل کر رہا ہے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاحا. قرآن کریم نے ایک دم ایکسپلسٹلی اس اصول کو بیان کر دیا ہے. ان احسنتم, اگر تم کوئی احسن عمل نیکی انجام دیتے ہو, احسنتم لانفسکم, اپنے نفوس کے لیے, وان اساتم, کوئی سیئہ کوئی برائی کسی کے مرتکب ہوتے ہو, فلاحا, وہ بھی نفوس کی طرف پلٹتی ہیں. اس غلط فہمی کا کوئی شکار نہ رہے کہ کوئی سوچے کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں, یا ایون اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہے, تو وہ ظلم اس کے اوپر نہیں اپنے آپ پہ کر رہا ہے. اگر کوئی کسی کو بے راہ کرتا ہے, گمراہ کرتا ہے, کسی دوسرے کو کچھ نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ جس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی ذات میں یا باغ بنا رہا ہے یا آگ جلا رہا ہے یا کوڑے کا ڈھیر بنا رہا ہے, دوسرے صرف اس کی خوشبو یا بدبو سونگتے ہیں بس.
نقصان بھی تو ہوتا ہوگا، کہتے ہو رہے ہیں
خوشبو یا بدبو سونگتے ہیں، یعنی آپ نقصان کا جو جس نقصان کی بات کر رہے ہیں نا، فار ایگزامپل ہٹلر نے اتنے لوگ مار دیے یا صدام نے اتنے لوگ مار دیے، اس کی جو دوسری وجوہات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اگر اس نے ظلم بھی کیا تو وہ ظلم کتنا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے چند لمحات کا ظلم ہے. گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، گمراہ کوئی کسی کو نہیں کرتا، انسان خود گمراہ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر گمراہی کا ایک شخص ایک چیز سامنے رکھتا ہے، دعوت نامہ، گمراہ ہونے والا اس پیغام کو قبول کر کے گمراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن کریم نے اس طریقے سے نہیں اس بات کو قبول کیا ہے کہ فرعون نے ساری قوم کو گمراہ کیا ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو خدا نے چھوڑ دیا اور خالی فرعون کو پکڑ لیا، سب کو ڈالا ایک ساتھ، کیونکہ ہر نفس اپنا ذمہ دار خود ہے. ٹھیک ہے، یہ تین اصول جو ہے نا اس کو پکا پکا یاد رکھیے گا کہ ان، اور اس کے بغیر انسان کی پیش قدمی ممکن نہیں ہے. یعنی یہ تقریباً انہی میں سے نچوڑ نکال کے میں نے بیان کیا ہے کہ جو آغا نے حدیث میں، لیکن یہ تین پوائنٹس جو ہے نا کی پوائنٹس ہیں جہاد نفس کے حوالے سے، کہ مجھے خود پتا ہونا چاہیے کہ میں کہاں کب کیوں پایا جاتا ہوں، میرا کیا مقصد ہے اس میں. جیسے وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو جوگی اور فلاں فلاں فلاں، وہ کیا ہے کہ جب جا کے تپسیا کرتے ہیں اور اس قسم کے کہ جنگلوں میں بیٹھ کے، بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو ایکسپلور یور اون سیلف، ہو ایم آئی. دین نے، دین اسلام نے اس کے رستے کو بدل دیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، روحبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زندگی میں ہم تمہارے ہاتھ میں وہ ٹولز پکڑا رہے ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے، متوجہ رہو گے، غافل نہیں رہو گے، اسی میں سے تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. مقصد تخلیق، اس کے بعد اس بات کی مانیٹرنگ کرنا کہ کہیں میرا جہاد نفس صرف سمجھنے کی حد تک تو نہیں ہے اور مجھ میں باقاعدہ ایک تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جب آپ اس بات کو مانیٹر کرتے رہیں گے کہ آن دا ڈیلی بیسس ہم کتنی اچھائی کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات کہ جو شخص جو کچھ بھی نفس اقدام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ سب کا سب ادھر ڈائریکٹڈ ہے، نہ کہ آؤٹ ورڈ. اسی وجہ سے قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے، یعنی جو اجتماعیت ہے، کیا انتقال کے بعد ہے یہ اجتماعیت؟ کیا لوگ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ قیامت میں کچھ ہو سکتی ہے ایسی کوئی چیز کہ کوئی سگا رشتہ دار بھی آگے کہے کہ بھائی اپنی برائی تھوڑی سے بیلنس کر لیتے ہیں، میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، تمہارے پاس برائیاں زیادہ ہیں، چلو مل کے بیلنس، ایسی چیز پاسبل ہے؟ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ ہر نفس حقیقتاً تنہا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور پکڑ سکتے ہیں، یہ پروویژن ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن سارے اقدامات مجھے خود ہی کرنا ہے. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ مجھ سے اور میں آپ سے اس بات کو سمجھ ضرور سکتا ہوں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن جب تک میں اچھائی کے رستے پہ خود نہیں چلوں گا، برائی سے اپنے کو خود نہیں بچاؤں گا، مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس بات کو بھی، یعنی کہ یہ تین بہت زیادہ کی پوائنٹس ہیں، اور اس میں چوتھی اس بات کو بھی ایڈ کر لیں کہ زندگی ان عقیدتوں کے سہارے سے نہیں گزرتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی معرفت نہیں رکھتے. اگر آپ نے دین اختیار کیا ہے، اگر آپ نے کسی کو اپنا رہبر اور رہنما چنا ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں اس کے اثرات محسوس ہونے چاہیے، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، تب یہ دینی زندگی ہے، ورنہ وہی وہ فکٹیشس باتیں ساری تخیلاتی. ٹھیک ہے، میری بات اب تمام بھی. اب آپ لوگ اگر سوال کوئی کرنا چاہیں.
ایک